بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل سے اور اپنے رحمت سے اور صفت رحمت کے مظاہرے سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی کائنات کو پیدا کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے اور کائنات کو پیدا کرنے میں کوئی ضرورت نہیں رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس پوری کی پوری کائنات کو پیدا کرنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کی ضرورت پوری ہوئی، ایسا نہیں ہے. سمد اور غنی ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو پوری کائنات کے پیدا کرنے میں ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کوئی کام ان کا رکا ہوا تھا، کچھ کام ان کا بننا تھا، کوئی ضرورت ان کی پوری ہونی تھی. جس کو کوئی ضرورت لاحق ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. ہو اللہ رب العزت کی جو صفت ہے وہ تو سمد ہے، بے نیازی ہے، بے ضرورتی ہے. تو پوری کی پوری کائنات کو انہوں نے پیدا فرمایا اور اس میں ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور وہ اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا، تو کائنات کے پیدا کرنے میں کوئی شریک بھی نہیں. اگر کوئی ہوتا تو بھی کوئی شریک نہیں، چونکہ وہ ان کے پیدا کرنے سے ہی ہوتا، وہ خود انہی کا محتاج. تو پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ پیدا کرنے میں، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہے. ضرورت ہے نہیں ہے کا مطلب اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو مقصد متعین کیا کہ فلاں چیز فلاں کام کے لیے، فلاں چیز فلاں کام کے لیے، فلاں چیز فلاں کام کے لیے پیدا کی گئی. انسانوں کو اللہ کی عبادت و معرفت کے لیے پیدا فرمایا، سورج کو روشنی دینے کے لیے، چاند کو روشنی دینے کے لیے، بادلوں کو پانی برسانے کے لیے، پانی کو لوگوں کو سیراب کرنے کے لیے، ہر چیز کو ایک کام کے لیے پیدا فرمایا. تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. اور اللہ تعالیٰ شانہ نے پھر اپنے فضل خاص سے اس کا مقصد میں کامیاب ہونے والوں کے لیے انعام اور ناکام ہونے والوں کے لیے سزا کا نظام قائم فرمایا. اور اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو منتخب فرمایا. اب ہم لوگ سب اس دنیا میں ایک امتحان کے موقع سے دو چار ہیں، امتحان کی جگہ پر ہیں، اس لیے اس امتحان کے مقام پر کامیابی ناکامی طے نہیں ہوتی. کامیابی ناکامی ہمیشہ امتحان کے بعد طے ہوتی ہے. اس لیے جب تک انسان مرے گا نہیں اس وقت تک کامیابی ناکامی اس کی طے نہیں ہوگی، کیونکہ امتحان موت تک دینا ہوتا ہے، اور امتحان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، یعنی بندگی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا. اور بندگی میں اختیاری بندگیاں اور غیر اختیاری بندگیاں دونوں شامل ہوتی ہیں. اختیاری بندگی اعمال کے راستے سے ہوتی ہے، غیر اختیاری بندگی احوال کے راستے سے ہوتی ہے. احوال جو ہیں وہ یسر کے بھی ہوتے ہیں، عسر کے بھی، خوشی کے بھی ہوتے ہیں، غم کے بھی، مزوں کے بھی ہوتے ہیں، تکلیف کے بھی، غریبی کے بھی ہوتے ہیں، امیری کے بھی، عزت کے بھی ہوتے ہیں، بے عزتی کے بھی. احوال جو ہیں وہ پورے کے پورے وہ غیر اختیاری ہوتے ہیں اور امتحان کے لیے ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی امتحان لینے کے لیے دونوں طرح کے حالات لاتے ہیں، یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، شکر والے حالات اور صبر والے حالات. چونکہ شکر والے جو حالات ہیں وہ شکر کے امتحان کے لیے ہیں، اور شکر ایمان کی صفت میں سے ہے، تو ایمان کا امتحان صفت شکر کے راستے سے. اور صبر والے جو حالات ہوتے ہیں تکلیف کے، وہ صبر کے امتحان کے لیے ہیں، اور وہ صبر ایمان کی صفت ہے، اور ایمان کا امتحان صفت صبر کے راستے سے. احوال میں بندگی یہ ہے، اعمال میں بندگی ہوتی ہے اور احوال میں بندگی ہوتی ہے. تو احوال میں جو بندگی ہے وہ دو قسم کے حالات سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی امتحان لیں گے، چونکہ ایمان جو ہے وہ اپنی صفتوں کے ہی ساتھ معتبر ہے. جو چیز دیکھی نہیں جاتی، پکڑی نہیں جاتی، ہمیشہ اس کا اعتبار، انسانوں کے پاس کی بات ہو رہی، ہمیشہ اس کا اعتبار اس کی صفتوں سے، اس کی علامتوں سے ہی ہوتا ہے، اس پر حکم اس کی صفتوں سے ہی لگتا ہے. اب کون سا انسان زندہ ہے، کون مر گیا ہے، کون سا انسان عقل مند ہے، کون بے عقلا ہے، کیسا حکم لگاتے ہیں؟ کیونکہ روح دکھتی نہیں، عقل دکھتی نہیں، تو عقل ہے نہیں ہے، اس کا حکم کیسے لگاتے ہیں؟ علامتوں سے، صفتوں سے لگاتے ہیں. روح ہے یا چلی گئی ہے، حکم اس کا کس سے لگاتے ہیں؟ اس کی علامتوں سے اور صفتوں سے لگاتے ہیں. تو ایمان ہے یا نہیں ہے، اس کا حکم کیسے لگائیں گے؟ اس کا حکم اس کی صفتوں سے، اس کی علامتوں سے ہی لگائیں گے. مانوی امور میں ایسے ہی ہوتا ہے، مجردات میں ایسے ہی ہوتا ہے. پھر یہ حکم اس کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے بھی الگ الگ علامتیں لگتا ہے، کتنا پاور ہے، شوگر ہے نہیں ہے، ہے تو کتنی شوگر ہے، بی پی ہے یا نہیں ہے، ہے تو کتنا بی پی ہے، کولیسٹرول ہے یا نہیں ہے، ہے تو کتنا کولیسٹرول ہے. ایسے ہی ایمان ہے یا نہیں ہے، ہے تو کتنا ہے. امتحان میں نمبر الگ الگ ہوتے ہیں، اور ایمان کی بنیادی طور پر دو ہی صفتیں اصل ہیں، مرکزی، صبر اور شکر. جتنے امتحانات ابتلا کے لائن کے ہیں وہ صبر کے برانچز ہیں، اور جتنے امتحانات نعمت کے لائن کے ہیں وہ شکر کے برانچز ہیں. پھر یہ امتحان جان میں بھی، مال میں بھی، اولاد میں بھی، رزق میں بھی، مال الگ ہے، رزق الگ ہے، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثمرات الگ ہے، اموال الگ ہے. صحت کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، خوشی کے اعتبار سے، غم کے اعتبار سے، مال کی کثرت کے اعتبار سے، قلت کے اعتبار سے، عدم اور وجود کے اعتبار سے. مرد کا بھی امتحان، عورت کا بھی امتحان، اور دونوں اپنے اپنے الگ الگ پرچے دے رہے ہوتے ہیں. میاں بیوی کا امتحان ایک ساتھ نہیں رہتا، وہ اپنا پرچہ دے رہی ہوتی ہے، یہ اپنا پرچہ دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنا امتحان، یہ اپنے امتحان میں. ہر فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں الگ الگ ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُنَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے، تنہا آؤ گے، جیسے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا پہلے. دنیا میں بھیجا تو اکیلے بھیجا، ہمارے پاس آؤ گے تو اکیلے آؤ گے. اس لیے ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے عبودیت. عبادت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے جان اور مال میں طریقے خاص عطا فرمائے اس کو عبادت کہتے ہیں. جان سے نماز ہے، روزہ ہے، مال سے زکوٰۃ ہے، جان و مال دونوں سے حج ہے، مال سے قربانی ہے، جان سے اعتکاف ہے، طواف ہے، مال سے نظر ہے. یہ سب جو ہے نا جانی اور مالی عبادتیں کہلاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جان اور مال سے عظمت کا اظہار کرنا اور ان کی رضا کے لیے جان و مال کو لگانا، دین کی محنت کے لیے جد و جہد ہے، جان سے بھی مال سے بھی، دین کی اشاعت کی خدمت جتنا خود سے ہو سکتا ہے، جتنا آدمی حصہ لے سکتا ہے، یہ عبادت کہلاتی ہے. اور ایک ہوتی ہے عبودیت. عبودیت کا مطلب ہوتا ہے بندہ بن کے رہنا. امتحان عبادت میں بھی ہے مردوں اور عورتوں کا، امتحان عبودیت میں بھی ہے مردوں اور عورتوں کا. بندہ بن کے رہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ہر کام میں اپنی مرضی کو چھوڑ کر ان کی مرضی کو، اور اپنے راستے کو چھوڑ کر ان کے حبیب کے راستے کو اختیار کرنا. اور یہ اس کا تعلق زیادہ تر انسان کی حاجتوں اور ضرورتوں میں ہوتا ہے. عبودیت جو ہوتی ہے وہ حاجتوں میں ہوتی ہے، اور عبادت جو ہے نا وہ ہماری حاجتیں یہاں کے اعتبار سے نہیں ہیں، آخرت کے اعتبار سے ہیں. عبادت میں جو سستی ہوتی ہے ہم سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نفع اور نقصان سامنے فوراً نہیں ہوتا کچھ بھی، کیونکہ ہماری حاجت سے تعلق نہیں ہے اس کا. نماز آپ نے پڑھی، کیا ملا کیا نہیں ملا کچھ پتہ نہیں، تو آخرت میں جا کے پتا چلے گا. ابھی تو جیب میں تو کوئی سیلری نہیں آئی، کوئی چیک نہیں آیا. اسی لیے لوگ سستی کرتے ہیں، کیونکہ فوری طور پر کوئی مصیبت سامنے کھڑی ہوئی نظر نہیں آتی. تو عبادتوں کے اندر جو ہے اصل مسئلہ اس کا آخرت سے ہے، لیکن حاجتیں جو ہماری ضرورتیں ہیں، کھانا کمانا، رہنا سہنا، خوشی غم، تقریبات، شادی بیاہ، گھر اور مکان وغیرہ، یہ ساری جو حاجتیں، اس میں عبودیت چاہیے. اور عبادت اور عبودیت دونوں سے ملا کے توحید فی الوہیت حاصل ہوتی ہے. توحید عبادت میں، عبادت میں اور توحید عبودیت میں حاصل ہونے کے بعد میں توحید الوہیت والی حاصل ہوتی ہے. توحید فی الہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. عبادت اور عبودیت کریں گے تو لا الہ اس نے پڑھا، عبادت اور عبودیت نہیں ہوئی تو لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا کہ اس کو پڑھنا بولتے ہیں، بھاگیا سے. اس لیے ہم اور آپ جو ہیں یہاں پر بڑے امتحان میں ہیں، اور اسی لیے یہاں پہ گھبرانے کی بات نہیں ہوتی. لوگ جو نا امتحان آتے گھبرا جاتے ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ امتحان جب لیا جا رہا ہے تو وہ آدمی کو زندگی کے نظام کی حیثیت سے طے نہیں کیا جا رہا کہ تو ایسے ہی رہے گا ہمیشہ. ایک پرچہ ہے جس کو دینا ہے. اصل پریشانی کی چیز وہ ہوتی ہے کہ جب ڈیسائیڈ کر دیا جائے کہ اس کو رہنا ہی اس مصیبت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اسی کا نام جہنم ہے. وہ ہے پریشانی سے بچنے کی چیز. اور یہ جو ہم حکایات صحابہ پڑھتے ہیں اصل میں وہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ جب حالات آئیں اپنے احوال کے اندر، انڈیویجولی کلیکٹیولی جیسے بھی ہوں، اجتماعی اور انفرادی، اس میں حضرات صحابہ کیسے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت پر اور عبودیت پر جمے رہتے تھے، ظاہر سے اور باطن سے، اور ان کے ایمان کیسے مضبوط تھے. بہت سے لوگ نادانی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان سیکھ رہے تھے. صحابہ ایمان سیکھنے والا جمتا نہیں، ایسا سیکھنے والا تو گرتا ہے بہت مرتبہ. سائیکل سیکھنے والا، چھوٹے بچے سائیکل سیکھتے رہتے ہیں گرتے رہتے ہیں. کمپیوٹر سیکھنے والا غلطیاں کرتا رہتا ہے. ڈرائیونگ سیکھنے والا ادھر ادھر گھساتا رہتا ہے. صحابہ کے واقعات ایسے نہیں ہیں نا، ٹیسٹ میں فیل ہونے کی تو کوئی بات وہاں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ان سے اور کیا کیا چیز چاہ رہے تھے وہ الگ بات ہے، بقیہ یہ ہے کہ جو واقعات ہیں صحابہ کے وہ ان کے ایمان کی قوت کے واقعات ہیں، کہ ایمان میں اس طرح جمع جاتا ہے، قوی ایمان ایسا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ایسا قوی ایمان نہیں ہے تو قوی ایمان بناؤ، اور ایمان اسی قیمتی چیز ہے کہ اس کے لیے اس طرح برداشت کرنا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف حالاتوں کے اعتبار سے ایمان والوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. چونکہ یہ جگہ امتحان کی ہے، یہاں کسی کو قرار اور ٹھہراؤ نہیں ہے. آج جو پریشان ہے وہ بھی نہیں رہے گا، جس کو پریشان کیا جا رہا ہے وہ بھی نہیں رہے گا. سب کو تھوڑے دن میں چلے جانا ہوتا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا امت فہم الخالدون، کسی انسان کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں رکھی ہے، اگر آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ وفات پا جائیں گے، تو کیا یہ لوگ رہ جائیں گے ہمیشہ؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہی تھی جب مشرکین نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تھوڑے دن صبر کر لو، جب اس دنیا سے یہ چلے جائیں گے تو قصہ ختم ہو جائے گا. یا انہوں نے کہا تھا کہ اب ان کی کوئی نرینہ اولاد تو رہی نہیں، اب جب تک یہ ہیں اس کے بعد قصہ ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذلک. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ رہنے والے ہیں شاید، اگر آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں تو. کسی کو رہنا نہیں. اصل چیز یہی ہے کہ یہ موقع محل کو سمجھنا، پھر چیز آسان ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس تکلیف میں حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں ایک آدمی کو لذت مل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کا حال، کسی کو بھوکا رکھنا پسند ہے، کسی کو پریشان دیکھنا پسند ہے، کسی کو بیمار رکھنا پسند ہے، کسی کو، یعنی اس میں پسند ہے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا امتحان لے رہے ہیں اس کا. اور حضرات صحابہ اور صحابیات میں جو چیز خاص تھی، قرآن پاک میں جو ہے نا کہ جو ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. اس پاکیزہ زندگی کی تفصیل میں علماء نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس میں ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ حالات خوشگوار ہوتے ہیں ویسا نہیں. ہر حال میں آدمی خوشگوار موڈ میں ہوتا ہے وہ بات ہے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے نہیں، حال جو بھی ہوگا آدمی اس میں خوش ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات صحابہ اور صحابیات نے اپنی مرضی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیا تھا. حتیٰ کہ وہ اندازے سے اس بات کو پڑھ لیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حال میں رکھنا پسند کر رہے ہیں، تو وہ اپنے اس حالت کی تبدیلی کو پسند نہیں کرتے تھے. پھر اللہ کی خاطر سے بیماری ایک امتحان ہے، دورہ پڑنا ایک امتحان ہے، فٹس آنا امتحان تھا، ایک صحابیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کو فیڈس آتے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہو گے تو میں دعا کر دوں گا اور تمہیں فیڈس نہیں آئیں گے، اور اگر تم کہو گی تو میں دعا نہیں کروں گا اور فیڈس آتے رہیں گے. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے پیشین گوئی کے طور پر فرما دیتے کہ ایسا ہو جائے گا، میرے دعا کرنے سے اللہ ایسا کر دیں گے، بطور وحی آپ کو معلوم ہو جاتا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ دعا نہیں کریں اور میرے لیے فٹس آتے رہیں تو آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ تو فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فائدہ اس میں یہ ہے کہ تمہیں جنت مل جائے گی، تم صبر کر لو اس پہ تمہیں جنت مل جائے گی. فوراً فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا مت فرمائیے، میرے لیے دعا مت فرمائیے، جب جنت ملنے والی ہے اور اس تکلیف پر ملنے والی ہے تو یہ تکلیف تو میرے لیے بڑی نعمت ہے. البتہ اس کے لیے دعا فرما دیجئے کہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ جب مجھے فیڈس آتے ہیں تو میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں جسم سے، بعد میں مجھے اس کی بڑی خفت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. تو یہ دعا فرما دیجئے کہ جب فیڈس آیا کریں تو کپڑے نہ ہٹا کریں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ جب اس کو فٹس آیا کریں تو اس کے کپڑے نہ ہٹا کریں. صحابہ فرماتے ہیں کہ تا حیات پوری زندگی ان کو فٹس آتے تھے، کپڑے نہیں ہٹتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک مرتبہ ایک جگہ سے وہ گزر رہی تھی خاتون، بڑی بہت زیادہ عمر کی ہو گئی تھی، تو حضرت عباس نے یا حضرت ابن عباس نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس کو جنتی عورت دیکھنا ہو ان کو دیکھ لو. پھر یہ واقعہ سنایا کہ میں موجود تھا جب ان کے ساتھ سرکار کی مجلس میں یہ واقعہ یہ بات آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ گفتگو ہوئی تھی. بیماری پسند ہے، ان کو معلوم ہے کہ بیماری جو ہے نا، بیماری میں وہ خوش ہیں اور اتنے خوش ہیں کہ جنت دے دیں گے. ایک خاتون بیمار تھی، کانپ رہی تھی جاڑے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ مالک کی طرح عدیم، کیا ہوا، کام کیوں رہی ہو، جرکنگ ہو رہی تھی. تو فرمایا کہ حما لا بارک اللہ فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخار ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ستیاناش کرے. لا بارک اللہ فیہا یہ کوسنے کا جملہ ہے عربی میں، ہمارے پاس کوستے ہیں اردو میں، اردو میں ستیناس کے جملے سے ایسے، اب انگریزی میں تم لوگ کیسے کوستے ہو تمہیں زیادہ پتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حما لا بارک اللہ فی رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسب بالحما، ارے اس کو یہ گالی تھوڑی دی جاتی ہے، یہ کوئی گالی دینے کی چیز ہے، یہ گالی دینے کی چیز، برا بولنے کی چیز نہیں ہوتی بخار، یہ تو تیرے گناہوں کو دھو دیتا ہے. جیسے بھٹی میں جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو اس کا زنگ بھٹی کی گرمی سے، تنور سے اس کی گرمی سے دور ہو جاتا ہے اس کا زنگ، تو یہ تو تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے گرمی ہے، یہ تمہارے جسم کی زکات کا سسٹم ہے. یہ جیسے مال کی زکات کا ایک نظام ہوتا ہے، جان کی زکات کا ایک نظام ہے. جو کام ہم کرتے ہیں تو کچھ ایسے غیبی نظام قائم ہیں جن کو لوگ آہستہ آہستہ پکڑنے بھی لگے ہیں اور محسوس کرنے لگے ہیں، ریڈیشن کے سسٹم کے ذریعے سے کیسے ریڈیشن خارج ہوتے ہیں ہر جسم سے، اس کے اثرات کے ذریعے سے، کہ جیسے عمل باہر نکلتا ہے ویسے اس کے اثرات اندر بھی ابزارب ہوتے ہیں. دیکھنے والا دیکھ رہا ہے باہر لیکن اس کا اندر بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے ایک باہر کی بات لیکن اس کا اندر اس سے متاثر ہو رہا ہے، بولنے والا بولتا ہے ایک بات لیکن اس کا اندر بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے، چھونے والا ایک چیز کو چھوتا ہے لیکن اس کا انسائڈ والا حصہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے. ایک صفت اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنائی ہے. تو بخار جو ہے وہ نکالتا ہے اس کو، جیسے اس کے اثرات نظر نہیں آتے ایسے بخار کا نکلنا بھی بجائے نظر نہیں آتا. تو آپ نے فرمایا کہ لا تسب الحما فانها تنقي الذنوب كما تنفي القير خبص الحدیدی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو تمہارے گناہوں کو دور کرتا ہے جیسا کہ بھٹی وہ لوہے کے میل کو دور کرتی ہے گلا کے. اب پھر ان کے لیے یہ تھا کہ بخار ان کو آتا تھا تو ناگواری نہیں ہوتی تھی. کسی کے لیے آنکھوں کا مسئلہ آ گیا، آنکھیں جا چلی گئی اس پر ان کو خوشی تھی. کسی کے لیے کھانے پینے کی تنگی کا تھا مسئلہ، کسی کے لیے کمائی کی تنگی کا تھا مسئلہ، کسی کے لیے دشمنوں کی طرف سے پریشان کرنے کا مسئلہ تھا، کسی کی اولاد کو لوگوں نے لے لیا تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے سے پہلے، چونکہ حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد حضور سے ان کی شادی ہوئی تھی، حضرت ابو سلمہ تو ہجرت کر کے چلے گئے، حضرت ام سلمہ کو ان کے ننیال والوں نے لے لیا، میکے والوں نے کھینچ لیا. ان کو ایک بیٹا تھا دونوں کے بیچ میں، انتہائی پیارا بیٹا، ددیال والوں نے لے لیا کہ بیٹے پہ تو ددیال کا حق ہوتا ہے. اب بیٹا ددیال میں ہے، بیوی ننیال میں ہے، یعنی مطلب سسرال میں ہے شوہر کے، اور خسر صاحب جو ہے نا وہ ہجرت میں ہے. ٹھیک ہے، وطن سے بے وطن ہو گئے، ٹھیک ہے، زمین لوٹ، زمین جائیداد مکان حاصل کر لی گئی، ٹھیک ہے. کیسے عجیب حالات حضرات صحابہ کے تھے. یہ امتحان تھا، ان امتحانات میں صحابہ کرام پورے کامیاب تھے. پھر امتحان ایک ہی قسم کا نہیں آتا کہ سن لیں گے وہ ہم تو بس پریشانی کے لیے ہی ہے شاید. نہیں، پریشانی کے لیے کوئی نہیں رہتا. نعمتوں کو یاد کرو اللہ تعالی. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ زیادہ مراقبہ نعمت ہونا چاہیے. یہ تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسانات کیا کیا کیے ہیں. بعضی چیزیں جن کو ہم پر اللہ کا احسان ہونا یاد ہی نہیں ہے، لوگوں سے پوچھو وہ کتنا بڑا احسان ہے. اب جو لوگ امریکہ آ کے بہت دن ہو گئے، ان سے پوچھو امریکہ جانا کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. بھائی احسان نہیں ہے تو مر رہے ہیں کہ گزارنے کے واسطے، اتنی محنتیں کر رہے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. رہائش کی سہولت، کتنے لوگ ہیں جن کو رہائش کی سہولت نہیں. کھانے پینے کی سہولت، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے لیکن کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. چیزیں ہیں لیکن کھانا خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. پہننے اوڑھنے کی سہولت، سردی گرمی سے بچنے کی سہولت، ٹرانسپورٹیشن کی سہولت، آنے جانے کی سہولت، رہنے سہنے کی سہولت، کھانے پینے کی سہولت، بیوی بچوں کی سہولت. دیکھنا اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، سننا کتنی بڑی نعمت ہے. بہروں سے پوچھو سننا کیا چیز ہے، دیکھنا اندھوں سے پوچھو، بولنا گونگوں سے پوچھو، کتنی بڑی نعمت ہے. بے شمار نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان بندے کو آزما رہے ہیں. ہمارے لیے ہی چاند سورج ہے، ہمارے لیے ہی ہوائیں بادل ہیں، ہمارے لیے ہی دریا پہاڑ ہیں، ہمارے لیے ہی زمین زمین کا نظام ہے، ہمارے لیے ہی رات اور دن کا نظام ہے، ہمارے لیے ہی آسمان و زمین کا نظام ہے. ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکارن، یہ ابر اور یہ ہوا اور یہ آسمان اور چاند اور سورج، یہ کام میں لگے ہوئے ہیں. تاتو نانے بکفاری، تاکہ تمہاری روٹی تمہارے سامنے لائیں. پورا نظام ہماری روٹی کے لیے. ہر وقت موسم آتے ہیں، ہر پھل کا موسم آتا ہے، ہم تو بس جاتے ہیں دکان میں گروسری کی خرید کے لا لیتے ہیں. اس کے پیچھے کیا کاروائی ہو رہی کیا تھوڑی پتا ہے. آم کے زمانے میں آم آ رہا ہے، اسٹرابری کے زمانے میں وہ آ رہی ہے، تربوز کے زمانے میں تربوز آ رہا ہے، دودھ آ رہا ہے، مکھن آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، مرچی، نمک، ہلدی، جتنا کچن میں سامان رکھا ہوا ہے یہ ویسے ہی آپ کے پاس تھوڑی اوپر سے ٹپکتے ہوئے آ رہا ہے. ابر و باد و مہ و خورشید و فلک در کارن، یہ سب کام میں لگے ہوئے. تا تو نانے بکفاری، تاکہ تمہاری روٹیوں کو لائیں باہر. بس تم سے یہ ہے کہ بغفلت نہ خوری، غفلت سے مت کھاؤ، پہچانو اس چیز کو. تو ایک وہ نعمتوں کا نظام ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اس کو رکھتے ہوئے بھی ہم اپنے کو مصیبت میں سمجھ رہے ہوتے ہیں. پھر ایک پلس ان نعمتوں کا نظام بھی چلتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کو ہم بھی نعمت سمجھتے ہیں, یعنی یہ بھی نعمتیں ہیں اور ہم سمجھتے بھی ہیں لیکن ان کو فیل نہیں کرتے تکلیف کے وقت میں. پھر یہ ہوتا ہے کہ فیل کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حالات لاتے ہیں, خوشیاں ملیں گی, عزتیں ملیں گی, پیسے ملیں گے, راحتیں ملیں گی, شادیاں ہوں گی, بچے ہوں گے, تقریبات ہوں گی, فنکشن ہوں گے, لوگوں کے اندر ذکر جمیل ہوگا, اچھا تذکرہ ہوگا, یہ بھی حالات آتے ہی سب کے ساتھ. کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو ان حالات سے دوچار نہیں ہوتا. اس میں بھی وہ بھی ٹیسٹ ہی ہے. عبودیت کا امتحان عجیب امتحان ہوتا ہے, عبادت کا امتحان وہ بھی عجیب ہے لیکن وہ اتنا عجیب نہیں ہے. عبودیت کا امتحان بہت عجیب ہوتا ہے. عبودیت کا امتحان گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا ہے, صبح ایک ہے, دوپہر ایک ہے, شام ایک ہے, جوانی میں ایک ہے, بڑھاپے میں ایک ہے, مالداری رکھتے ہوئے مال کی لین میں امتحان آ جاتا ہے, غریبی رکھتے ہوئے غربت میں امتحان آ جاتا ہے, کھانا پینا رکھتے ہوئے کھانے پینے میں امتحان آ جاتا ہے, صحت رکھتے ہوئے صحت میں امتحان. صحت خراب ہے کیا پوچھے تو یہ بھی نہیں بول سکتے کہ بالکل خراب ہے, اور 50 بیماریاں لگی ہوئی ہیں یہ بھی نہیں بول سکتے کہ بالکل اچھی ہے. اس میں صحت کا امتحان الگ ہے, بیماری کا امتحان الگ ہے. پھر مولا کی مہربانی ایسی رہتی ہے کہ بیماریاں بھی آج کل کچھ ایسی ہے کہ بیماری کا ثواب اپنی جگہ پر ہے, کام اپنی جگہ چل رہا ہے. بیماری ہے لیکن درد نہیں ہو رہا. یہ شوگر کی بیماری, بی پی کی بیماری, یہ بیماری, ایک بیماری وہ ہوتی نا کہ ہا ہو کر رہا بندہ, اکڑ رہا ہے, پیٹ میں درد ہے بری طرح سے, سر میں درد ہے بری طرح سے, درد ہو رہا ہے, تیز ہو رہی, کسی کل چین نہیں آتا. ایک بیماری یہ ہے کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ہم بیمار ہیں, ہم کو بھی معلوم ہے کہ ہم بیمار ہیں, ہو رہا کچھ بھی نہیں. ثواب کا ثواب ہے, درجات کے درجات بلند ہو رہے, امتحان کا امتحان ہو رہا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اپنے عمل سے کچھ کرنے والا نہیں ہے تو غیر اختیاری حالات ایسے ڈال دیتے ہیں کہ اس میں وہ اگر چپ ہی رہے تو بہت سا ثواب کما لیتا ہے. چپ رہنے سے بہت سا ثواب کما لیتا ہے. صبر کرنا پڑتا ہے, بس شکایت نہیں اللہ سے. سوچ رہے ہوں گے ختم کر دیا کیا, میں کو ذرا ٹائم بتانا, نماز کتنے بجے؟ ڈیڑھ بجے ہے نا, اور آدھا گھنٹہ ٹک ٹکائیں گے اس میں. کیا آج بیان پہ موڈ نہیں ہے, ایسے باتوں کا ہی ہے خالی. کوئی ہمارا نہ بیان تک کا ہوتا ہے نہ باتیں تک کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب جو بھی ہے ابھی ایک امتحان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے توحید اللہ کا حق ہے, ایسے ہی تفویض اللہ کا حق ہے اور تسلیم اللہ کا حق ہے. اللہ کے رائٹس میں سے یہ چیز. تفویض کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کے مالک ہیں, اور سب کے مالک اللہ ہیں, جس چیز بولے کچھ کے مالک ہیں کچھ کے نہیں ایسا تو نہیں, جس کے مالک ہیں, مالک ہونے کی وجہ سے اپنے مملوک میں جو چاہے تصرف کرے, اور وہ تو خالق ہونے کے ساتھ مالک ہیں, خالی پیسے دے کے خریدے سے مالک نہیں ہے. جیسے ہم زمین خریدتے ہیں, پلاٹ خریدتے ہیں, مکان خریدتے ہیں, ہم کپڑا خریدتے ہیں, تو اس میں تراش اور خراش اور کیا بنانا ہے, اس کا کیا سینا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, اس میں ہم مالک ہیں. زمین خرید لیا تو اب کہاں جو ہے نا باتھ روم بنانا ہے, کہاں جو ہے نا ڈائننگ روم بنانا ہے, کہاں لیونگ روم بنانا ہے, کہاں بات دینا والا آپ کے بیڈ روم بنانا ہے, آپ کے اوپر ہے, آپ کا حق ہے. زمین آپ سے اعتراض نہیں کر سکتی. کپڑا آپ نے خریدا تو اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہاں سے مجھے کیوں خرچی ماری, وہاں سے کیوں خرچی ماری, یہاں کیوں کاٹا مجھے, وہاں کیوں کاٹا, یہاں سوئی کی چبھو دی, یہاں سوئی کی چبھو دی. تصرف کا حق ہے. جویلری جب بناتے ہیں بسکٹ بنا کے اگر آپ سونا کوئی جویلری بنا رہے ہیں، نیکلس بنا رہے ہیں، کچھ اور چیز بنا رہے ہیں، وہ اس کو گلا دے گا، اس میں وہ مختلف سانچوں میں ڈالے گا، اس کو اعتراض کا حق نہیں ہوتا، خریدا ہوا ہے بھائی، کر لو صاحب جو چاہے کرنا. لکڑی خریدتے ہیں، کاٹتے ہیں، چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، رندا مارتے ہیں، گھستے ہیں، ادھر سے ادھر کیسی کیسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جب گھر بن رہا ہوتا ہے. وہ بیچاری کو کاٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، ٹھوک رہے ہیں، کیلے الگ مار رہے ہیں. تفویض بولتے ہیں اس کو، کہ وہ چیز جو تصرف میں ہے، کسی کے ملکیت میں، اس کو اعتراض کا حق نہیں رہتا. ایسے ہی مجھ پر، میری بیوی پر، میرے بچوں پر، میری جان پر، میرے مال پر اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی حق نہیں ہے کیا؟ حق ہے. اپنی خواہش الگ ہے، دعا الگ ہے، مگر تفویض ان کا حق ہے، وہ جو چاہے کریں. اور تسلیم، مان لینا، ٹھیک ہے صاحب جو آپ فیصلہ کریں گے وہ مان لیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا ہے مسلمانوں کو کہ اگر تم مان لو گے تو میرا حق مجھے دو گے اور میں خوش رہوں گا، نہیں مانو گے تو کروں گا وہی جو مجھے کرنا ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ کرنے والا نہیں ہوں میں آگے پیچھے، خامخواہ اپنی عاقبت خراب کرو گے اور کچھ نہیں. تسلیم اور تفویض نہیں کرنے سے آدمی اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو نہیں بدلتا، اللہ تعالیٰ کے تصرف کو نہیں بدلتا، عاقبت اپنی خراب کرتا ہے، ناراضگی مول لیتا ہے، سزا کا مستحق ہوتا ہے، پلس اس میں پلس پوائنٹ ہو جاتے ہیں اور تکلیف کے اضافے میں. اسی لیے تقدیر کا عقیدہ دیا گیا. وہ تقدیر جو ہے نا، وہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس تصرف کا ہی نام ہے اپنے مخلوق میں. جب میں مالک ہوں تو جو چاہے طے کروں، جب میں جو چاہے طے کروں گا تو جب تقدیر بنا دی پھر میں نے. اب وہ تقدیر پہ راضی رہو گے تو تمہارا بھلا ہے، تقدیر پہ راضی نہیں رہو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے، مزید اور نقصان خریدو. تو احوال میں عبودیت ہے، اور حالات شکر والے بھی ہوتے ہیں سب کے ساتھ، اور حالات صبر والے بھی ہوتے ہیں سب کے ساتھ. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ پڑھ لیے، اگر ہم نے یہ کورس کر لیا، اگر ہم نے یہ جاب کر لی، اگر ہم یہاں رہنے لگ گئے، اگر ہم نے یہ تو ہم اب تکلیفوں سے نکل جائیں گے شاید. کسی بھی دنیا کے انسان کو، پریسیڈنٹ کو پکڑ کے پوچھو کہ تجھے کوئی تکلیف ہے کیا نہیں ہے، اس کے بعد جواب مل جائے گا. کون ہے جس کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کون ہے جس کو کوئی پھڈا نہیں ہے، مسئلے نہیں ہے جس کے ساتھ؟ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ان کو تو اور زیادہ پرابلم ہے. آپ تو یہ ہے کہ گاڑی سٹارٹ کی کہیں بھی نکل گئے، انہیں نکل سکتا ہے جی، اس کے ساتھ تو 50,000 مسئلے ہیں. اور آپ نے گروسری میں سے کوئی چیز خرید لی، کھانا شروع کر دیا، وہ کھا سکتا ہے؟ وہ تو بےچارا بالکل مشین کا آدمی بن کے رہنا پڑتا ہوگا. حالات کس کے ساتھ نہیں ہے، مسائل کس کے ساتھ نہیں ہے، پرابلم کس کے ساتھ نہیں ہے، امتحان کس کے ساتھ نہیں ہے؟ جب انسان ہے، خدا تو نہیں ہے نا، جو انسان ہے اس کے ساتھ تو امتحان ہے بھائی. مرد ہو تب بھی، عورت ہو تب بھی، شادی شدہ ہو تب بھی، بے شادی شدہ ہو تب بھی، اولاد والی ہو تب بھی، بے اولاد ہو تب بھی، اس کو ایک امتحان ہے، اس کو ایک امتحان ہے. پھر اولاد میں امتحانات کی کتنی قسمیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی عافیت فرمائے. اولاد کی آزمائش بہت سخت ہے یہاں پہ اپنے پاس. حالات کے اعتبار سے بھی بعض مرتبہ آزمائش کی شکلیں ہوتی ہیں. ہمارے لیے اس ملک میں اپنے اولاد کے ساتھ بڑی سخت آزمائش ہے. قدم قدم پر، صبح ہو گئی تو ایک منظر، شام ہو گئی تو ایک منظر، ایک دن اضافہ ہو گیا عمر میں تو ایک منظر، ایک سال اضافہ ہو گیا تو ایک منظر. بچے ہیں بچپن میں بالکل چھوٹے بچے ہیں، کچھ محسوس نہیں ہوتا، ذرا بڑے ہو گئے تھوڑا بہت محسوس نہیں ہوتا، ذرا بڑے ہو گئے تھوڑا بہت محسوس ہوتا. ارے ہمارے بچے بڑے اچھے تھے، شروع میں ایسے تھے نہیں. انہیں بھائی جس وقت نہیں ہونے کا وقت تھا اس وقت نہیں ہوئے تھے، جس وقت کچھ ہونے کا وقت ہوگا اس وقت کچھ ہو گئے. فیس کرنا ہے، تدبیریں کرنی ہیں، کوششیں کرنی ہیں، دعائیں کرنی ہیں. اور اس زمانے میں اپنی اولاد کو بچانے کے لیے 100% کوشش کرنے کے باوجود بھی اولاد بچ جائے تو لاکھ لاکھ احسان ماننا ہے، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ رکاوٹیں ویسی ہیں، موانعات ویسے ہیں، مخربات خراب کرنے والی چیزیں ویسی ہیں. آپ کسی کی آنکھ پہ پابندی نہیں کر سکتے نا باہر نکلے، کان پہ پابندی نہیں کر سکتے، پڑھنے پہ پابندی نہیں کر سکتے، لکھنے پہ پابندی کہاں تک کریں گے، کوئی چیز دیکھنے پہ پابندی نہیں کر سکتے، تو ایک راستے سے تھوڑا ہی آدمی بگڑتا ہے، ایک راستے سے تھوڑا ہی بنتا ہے. اس لیے بڑی آزمائشیں ہیں. اسی لیے کیا ہے، مسلسل کنٹینیو لگے رہنا ہے دین کی محنت میں، دین کے ماحول میں، دین کے کاموں میں. ماحول چاہیے، اس سے بڑی بندشیں رہتی ہیں. محنت چاہیے، اس سے امپروومنٹ ہوتا رہتا ہے. کام چاہیے، اس میں آدمی انوالو رہتا ہے. دین کا کام یعنی دین کے اعمال، عبادتیں ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، فکر ہے، خدمت ہے، دعوت ہے. گھر کے مرد دعوت میں لگے رہیں، خواتین دعوت میں لگی رہیں، تعلیم کے حلقوں میں لگی رہیں، سنت والے اعمال میں لگی رہیں. گھروں میں سنتوں کا ماحول ہے، سنت والی زندگی اپنانا بھی ہے، اور سنت والی زندگی کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ لوگوں کو اس کی جاذبیت اور اس کی حلاوت محسوس ہونے لگے. سنت میں سادگی ہے، سادگی میں بانکپن ہے. سادگی میں بانکپن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سادگی میں اس انداز میں رہنا کہ دوسرا آدمی بھی اس سادگی کو دیکھ کے چاہنے لگے اس کو. سادگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، سادگی میں بانکپن اور سادگی میں پھوڑ پن. پھوڑ پن نفرت پیدا کرتا ہے، ارے یہ کیا ہے بھائی، یہ کوئی لیونگ اسٹائل ہے، ہو جاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ کیا لیونگ اسٹائل ہے بھائی. سادگی میں ایک بانکپن ہوتا ہے جو سب کو اٹریکٹ کرتا ہے، ایک سادگی میں ایک پھوڑ پن ہوتا ہے جو سب کو دور کرتا ہے. اعمال میں لگے رہنا، تعلیم کے حلقے اسی لیے ہوتے ہیں، ہر ہفتہ ہوتے ہیں، ہر مہینہ ہوتے ہیں، ایک گھر میں ہوا، دوسرے گھر میں ہوئے، لگے رہے، محنت ہوتی رہے. محنت میں رہنا، اعمال میں رہنا، ماحول میں رہنا. مسجد کے قریب گھر لے کے رہنا، چاہے مکان آپ کو مہنگا ملے، چاہے مکان آپ کو بہت زیادہ شاندار نہ ملے، اپنے بچوں میں، اپنے بچیوں کو ماحول میں رکھنا کہ ان کی دوستی کن سے ہے، ان کا کھیلنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا کس سے ہے. آپ گھر میں اچھا ماحول دے دیے، پھر اس کے بعد اٹھنے بیٹھنے میں، پڑھنے پڑھانے میں، اسکول کے ماحول میں اگر وہ آزاد ہے تو پھر آپ نے ماحول نہیں دیا، ان کو نگرانی نہیں ہو سکے گی. اور اس میں بھی شکایت آتی ہے بعض وقت، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی. جب کئی انسان جمع ہوتے ہیں، کئی بچے بچیاں جمع ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی مسائل نہیں آئیں گے یہ سمجھنا تو غلط ہے. فوراً اس کا تدارک ممکن ہوتا ہے، اصل مقصد اس کا وہ ہوتا ہے. تلافی ہو سکتی ہے، تدارک ہو سکتا ہے، انتظام ہو سکتا ہے، علاج ہو سکتا ہے. اگر ایسا ماحول نہیں رہا تو پھر علاج نہیں ہو سکتا، پرابلم وہاں کریٹ ہوتا ہے. ماحول میں انسیڈنٹ ہوتے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی خبر گیری رکھی جا سکتی ہے. اور ماحول میں ہمارا جو ذہن چلتا ہے نا، زیادہ تر وہ بہت محدود چیزوں میں چلتا ہے. ماحول سے مراد، ماحول سے مراد کیا ہے، ماحول سے مراد کیا ہے، بے حیائی نہ ہو، وہ نہ ہو. بھائی ماحول میں ایمان کی صفات ہیں، ماحول میں اخلاقیات ہیں، ماحول میں گفت و شنید ہے، ماحول میں وضاقت اور لباس ہے، ماحول کے اندر سوچ اور تھاٹ ہے. ماحول میں رکھنے سے اگر کسی ایک جگہ پر کوئی چیز ڈیمیج نظر آئی تھا تو مطلب یہ ماحول جب خرابی آ گئی. بھائی ایک خرابی نہیں ہوتی، بیسیوں دسیوں خرابیاں ہوتی ہیں. ماحول میں ان سب میں سیفٹی رہتی ہے، سب پر وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. سب کو دیکھنا ہوتا ہے، مجموعے کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بحثیت مجموعی ساری چیزیں ملحوظ رہتی ہیں اس میں. تو ماحول میں رہنا، محنت کرتے رہنا مسلسل، اور اعمال میں رہنا، کام میں لگے رہنا. مرد اپنے کاموں میں، عورتیں اپنے کاموں میں، بچے اپنے کاموں میں مشغول رکھنا ان کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا یشغلہم بما فیہ مصلحتہم، صحابہ کرام کو مشغول رکھا کرتے تھے ان چیزوں میں جس میں ان کی مصلحت ہوتی تھی، خالی نہیں رہنے دیتے تھے، اور ان کی مصلحت والے کاموں میں انہیں مشغول فرمایا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ خاتون جو ہے اپنے گھر میں مشغول نہیں رہے گی اعمال میں، تو پھر کوئی نہ کوئی عمل میں مشغول ہوگی. پھر اگر اس کو ذکر نہیں کرنا ہے، تلاوت نہیں کرنی ہے، کتاب نہیں پڑھنی ہے تو پھر وہ کان پہ اپنا فون لگائے گی اور دنیا بھر کی ایران کی تورن کی 45-45 منٹ ایک ایک گھنٹے کی غیبت ہوگی. پھر اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے کتنے گھنٹے کی غیبت ہونا چاہیے, کتنے منٹ کی غیبت ہونا چاہیے, کیونکہ غیبت آدھے سیکنڈ کی بھی, 30 سیکنڈ کی بھی, 10 سیکنڈ کی بھی ہوتی ہے, اور غیبت تو جو ہے نا وہ 45-45 منٹ گھنٹے گھنٹے سوا سوا گھنٹے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی بھی ہوتی ہے, اور لوگ مشغول ہیں. اعمال میں اگر نہیں رہیں گے تو اعمال میں رہیں گے, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ اگر تم داعی نہیں رہو گے تو مدعو ہو جاؤ گے, اچھے عمل میں نہیں رہو گے تو برے عمل میں رہو گے. خالی رات دیو می گیرت, خالی جگہ کو شیطان اپنی جگہ بنا لیتا ہے, تو جو انسان اپنے اندر سے خالی ہوگا شیطان لے لے گا. اذا غفل وسوسا اذا ذکر خنسا, جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹتا ہے, جب غافل ہوتا ہے تو وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. اللہ کے دھیان میں رہنا, اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا, ذکر میں, تسبیح میں, استغفار میں, اوراد میں, وظائف میں, معاملات میں, لکھنے میں, پڑھنے میں, سینے میں, پرونے میں, صفائی میں, ستھرائی میں, گھر گھرستی میں مشغولیت چاہیے. صحت بھی اچھی رہتی ہے اور وقت قیمتی ہوتا رہتا ہے, ورنہ وقت ضائع ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم جاب کر لیتے تو اچھا تھا, ورنہ وقت ضائع ہو رہا ہے. بھئی جاب میں بھی وقت ضائع ہوتا ہے اور گھر میں بھی وقت ضائع ہوتا ہے, جاب میں بھی وقت قیمتی ہوتا ہے, گھر میں بھی وقت قیمتی ہوتا ہے. اگر ایک آدمی نے جاب کیا اور شریعت کی پابندی نہیں کی تو وقت ضائع ہوا یا وقت قیمتی ہوا؟ وقت تو ضائع ہوا, اس کا نقصان ہی ہونے والا ہے اس کا. گھر کے اندر بھی ایک مشغولیت ہوتی ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ایک مشغولیت ہوتی ہے عبودیت کی, اس کو توحید فی العبودیت کہتے ہیں, اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی مرضی کو, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے کاموں میں اختیار کرنا, یہ بھی توحید کی ایک قسم ہے. اور عبادت میں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا, کسی اور کی نہیں کرنا, اور جو عبادت کی چیزیں ہیں ان کو انجام دینا, یہ توحید فی العبادت ہے. اور تمام افعال میں اور بندگی میں اور تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد سمجھنا, یہ توحید فی الصفات ہے. اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا, کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں بولنا, کسی کو اللہ کی بیٹیاں نہیں بولنا, کسی کو اللہ کے رشتہ دار نہیں بولنا, یہ توحید ذات میں توحید ہے. یہ چونکہ بیٹا, بیٹیاں, رشتہ دار, یہ جو ہے نا, یہ حصے اور پارٹ ہوتے ہیں, جز ہوتے ہیں. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور جنات کو اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار بولتے تھے. اور کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, اور کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو بیٹا بولنا, بیوی بولنا, بیٹیاں بولنا, رشتہ دار بولنا, اللہ کے ذات میں شریک کرنا ہے. توحید فی الخلق, توحید پیدائش میں, تصرفات میں, کسی چیز کو, کسی کو اللہ کے شریک قرار دینا, یہ جو ہے نا, شریک قرار دینا توحید, شرک ہوگا وہ, اور شریک قرار نہیں دینا یہ توحید ہوگی. توحید فی الخلق ہوتی ہے, توحید فی التصرف ہوتا ہے. جو کائنات میں نفع اور نقصان اور دوسری سب چیزیں ہیں, عزت کی, ذلت کی, نفع کی, نقصان کی, مالداری کی, جو کام ہوتے ہیں, ان کاموں میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو متصرف سمجھنا, یہ توحید فی الافعال کہلاتا ہے. توحید افعالی ہے, توحید آثاری ہے, توحید صفاتی ہے, توحید ذاتی ہے, توحید عبودیت ہے, توحید عبادت ہے, توحید الوہیت ہے. توحید کی کتنی قسمیں, بہت سی قسمیں. جب سب قسموں کی توحید حاصل ہوتی ہے تو پھر آدمی کی ایمان میں کمال ہوتا ہے. اور ایمان کے کمال کے ساتھ جو عمل انجام پاتا ہے وہ عمل انتہائی قیمتی ہوتا ہے. اور وہ سادہ سے سادہ مسلمان بھی حاصل کر سکتا ہے, اور بہت بڑا عالم علامہ فہامہ بھی کر سکتا ہے, مرد بھی اور عورت بھی. اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو بالکل برابر رکھا ہے, اور برابر اس معنی میں رکھا ہے کہ جو چاہے کرو, اور بڑھنے میں کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. بہت سی عورتیں ولایت میں, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں, توحید میں, ایمان کے کمال میں مردوں سے بہت آگے نکل گئی ہیں, نکل جاتی ہیں. اور بہت سے مرد بہت سی عورتوں سے آگے نکل جاتے ہیں. یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ سبحان اللہ کا ثواب جو مردوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے. آخرت کے معاملے میں مرد اور عورت کو برابر رکھا گیا ہے, دنیا کے معاملے میں انتظام پیش نظر رکھا گیا ہے, ڈسپلن. اور آخرت کے معاملے میں قرب ہے، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہے، اور قرب کا مدار ایمان اور اعمال پر ہے، اور ایمان اور اعمال میں لوگ برابر ہیں. عمل کی نوعیت میں فرق ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں فرق نہیں ہے. جیسے نماز ہے، عورتوں کے لیے نماز مسجد میں نہیں ہے، گھر میں ہے، مردوں کے لیے مسجد میں ہے. مگر نماز کا ثواب اور نماز سے جو قرب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بھی اگر مسجد میں جائیں گے تو ان کو زیادہ قرب ملے گا، نہیں، ویسا نہیں ہے. بلکہ ان کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ ان کا قرب کم ہو جائے گا. عورت کی نماز مسجد میں جا کر ہو تو جاتی ہے، مگر ثواب کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. وہ بھی جب ہوتی ہے، جب بہت پابندیوں کے ساتھ ہو، کوئی اس کو ڈیمیج کرنے والی بات نہ کی جائے. تو مردوں کے لیے الگ قسم کے احکام ہیں، عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے. مردوں کے لیے پردے کا ویسا حکم نہیں ہوتا. ان کا مجاہدہ اس میں ہے، ان کا مجاہدہ اس میں ہے، مجاہدے کی شکلیں بنی ہوئی ہے، لیکن قرب کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر رکھا ہے. اور جتنا چاہے آگے بڑھ جاؤ. اور ایسے ایسے اولیاء اللہ گزری ہیں خواتین کے اندر کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اولیاء اللہ کی کرامات حق ہوتے ہیں، اور کتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، اور کتنوں کے ساتھ اللہ پاک کی کرامتوں کے واقعات ہوئے ہیں. لیکن بیان قرآن پاک میں ہے تو حضرت مریم کی کرامت کا ہے. حضرت مریم رضی اللہ عورت نبی نہیں ہوتی، ولی ہوتی ہے صرف، اور ان کی کرامت کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. صاحب کرامت، صاحب تصرف، بڑے مرتبے والے، اللہ تعالیٰ کو قسم دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دے، چھوڑے نہیں، لاج رکھے. لو اقسم علی اللہ لا ابرہ. ایسے ایسے مرتبے والے کہ ہوش کی حالت میں، بیداری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے، ایسی ایسی خواتین ہوتی ہیں. اور بہت دن کی باتیں نہیں ہیں، اپنے قریب کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. وقاری امیر حسن صاحب دامت برکاتہم ایک بزرگ حیات ہیں، حضرت شیخ الحدیث کے خلیفہ بھی ہیں، مناظر الحق صاحب کے بھی خلیفہ ہیں. میں ابھی حیدرآباد میں تھا تو بیان فرما رہے تھے کہ عورتیں کس طرح اللہ بڑھ جاتی ہیں. آگے ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے، وہ ایک خاتون تھی، ایک صاحب تھے حج کو گئے ہوئے تھے، بڑے عالموں میں سے، بڑے بڑے بہت بڑے، ان کا نام بھی لکھا ہے کتابوں میں. مدینہ منورہ جا، چند سال پیشتر کی بات ہے، اس زمانے میں ابھی گاڑیاں نہیں بلکہ بوگیاں ہوں گیا، اونٹوں وغیرہ پہ ہی نواز تھا. ستر سال پہلے کی، پچاس اور ستر کی بیچ کے پہلے کا قصہ ہے. مدینہ منورہ جا رہے تھے بیت اللہ سے فارغ ہو کے، راستے میں وہ گاڑی والے سے کوئی لڑائی ہو گئی، تو انہوں نے گاڑی والے کے بچے کو تھپڑ مار دیا. وہ اتنے بڑے عالم اور ایسے بڑے بزرگ تھے کہ ان کو روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، سوئے تو حضور کی زیارت ہوتی تھی. اتنے بڑے تھے، خاص کسی کے ساتھ خاص خاص معاملہ ہوتا ہے. بزرگ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ اس کو ہر وقت ہوا ہی کرے، لیکن یہ کہ اسپیشل معاملات بھی ہوتے ہیں بزرگوں کے ساتھ، اس میں ان کے ساتھ یہ اسپیشل معاملہ تھا. لیکن جس وقت یہ واقعہ ہوا تھپڑ مارنے کا، اس دن کی اس رات سے ان کو حضور کی زیارت بند ہو گئی. اب وہ بے انتہا پریشان ہوئے، معافی مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. لوگوں نے کہا کہ تم نے مدینے کے آدمی کو مارا، تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی نحوست لگ گئی ہو، آپ اسے معافی مانگے. تو ان سے معافی مانگی، گاڑی والے سے، اس کے بچے سے معافی مانگی. اس کے باوجود بھی کوئی سلسلہ شروع نہیں ہو رہا، رو رہے ہیں، پلا رہے ہیں. وہ جس کو ایک نعمت حاصل ہو جاتی ہے، جب اس کو محرومی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا صدمہ تو وہی سمجھتا ہے. کسی کل چین نہیں آتا تھا. بزرگوں کے پاس گئے، ان سے دعائیں کرائی، بزرگوں ان سے ملاقات ہوئی، روزے رکھے، صدقہ دیا، استغفار کیا، وہ جو چیز گئی سو گئی. ایک بزرگ کے پاس گئے، جب ان کے سامنے رو پلا کے اپنی کہانی سنائی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، تمہاری یہ جو مشکل ہے نا، اس کا ایک حل نکل سکتا ہے. اگر تمہاری قسمت کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ باب النساء پر، مدینہ منورہ میں باب النساء پہ ایک عورت آ کے بیٹھتی ہے، اور وہ روضہ مبارک کو دیکھتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے. اس کا ایک ہی کام ہے اور کچھ کام نہیں ہے. وزن مبارک کو دیکھتی رہے گی اور آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہیں گے. یہی کام ہے اس کا. اس سے جا کے بولو دعا کراؤ. اگر اس نے کر دی تمہارے واسطے دعا تو شاید تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. وہ بزرگ اپنے وقت پر گئے, ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی اپنے شرین اس کے ساتھ, حجاب کے ساتھ, نقاب کے ساتھ. میں وہ محسوس کر لیا انہوں نے کہ جناب بولا وہ بس آنکھ بیٹھی ہوئی ہے, دیکھ رہی ہے, رو رہی ہے. قریب جا کے بیٹھ گئے, پوچھا کیا بات ہے. عرب خاتون تھی. کیا بات ہے؟ ساری روداد غم سنائی اپنی, ایسا ایسا ہو گیا, ایسا ایسا ہو گیا, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. تو پوری داستان سننے کے بعد وہ عورت بھی تھوڑا سا نرم پڑ گئی اور اس کا بھی دل بھرایا کہ حضور کی زیارت اس کو نہیں ہو رہی تو اتنا پریشان ہو رہا. تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم چاہتے کیا ہو؟ تو کہنے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی سرکار کی زیارت پھر ہو جایا کرے. تو فرمایا, قاری صاحب نے بیان فرمایا کہ اس عورت نے کہا شوف, دیکھو جو نظر اس نے اٹھائی تو سرکار کی زیارت. بیداری میں اثر کی نماز کے بعد سلا کے خواب میں نہیں, فرمایا شوف دیکھو جو دیکھا تو سرکار کی زیارت ہوگی. ایسے ایسے پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اب آپ بولیں گے یہ کیسے پاسبل ہے, یہ کیا قرآن میں ہے, یہ کیا حدیث میں ہے, یہ کیا بخاری میں, یہ چکروں میں مت جاؤ, یہ تمہارے بس کی چیز نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے, بس علماء سنا رہے ہیں, صحیح ہے, غلط نہیں ہوتی باتیں. تو ولایت ایسی چیز ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی زمانے کے ساتھ, کسی مکان کے ساتھ, کسی جگہ کے ساتھ, کسی انسان کے ساتھ خاص نہیں فرمایا. کسی بھی ولایت کے دروازے کو بند نہیں فرمایا. دیکھیں عجیب بات یہ ہے, ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ ولایت کے کسی بھی مرتبے کا دروازہ بند نہیں ہے. نبوت کا دروازہ بند ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ولایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی, امریکہ میں بھی اور انڈیا پاکستان میں بھی. یہ نہیں کہ امریکہ میں بند ہے, شاید امریکہ میں بند ہے. ظاہر ہے کہ یہاں کام زیادہ ہے, تھوڑا مجاہدہ بہت ہے, یہاں پہ قربانی بہت ہے, لیکیج بہت ہے. یہاں پہ کمائے ستا ایک سیکنڈ میں, ایک منٹ میں نکل جاتا ہے ادھر سے ادھر. گھڑے میں پانی تو بھر لیتے مگر سوراخاں بہت ہے, رہتا نہیں یہاں پہ. دعوت میں چلے گئے, دن تمام عبادت کرتے رہے, وہاں مشتبہ کھانا کھا لیا, پورا ڈرین ہو گیا. کھانے کی احتیاط نہیں, پینے کی احتیاط نہیں, رہنے سہنے کی احتیاط نہیں, آنکھوں کی احتیاط نہیں, جذبات کی احتیاط نہیں. تو یہاں پہ ذرا لیکیج نسبتاً زیادہ ہے مگر ناممکن کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ جہاں لوگ محنت کر رہے ہیں, مجاہدہ کر رہے ہیں, ہم بھی اپنے نگاہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ تعالی, یہاں کے ماحول سے کتنی خوشی ہوتی ہے. آپ لوگوں سے کیسے ایک ماحول میں رہتی ہیں, دین کی باتوں کا مذاکرہ ہوتا رہتا ہے, دین کی پابندی ہوتی ہے, پردوں کا اہتمام ہے, بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں, بچوں کو عالم بنا رہے ہیں. خالی حافظ بنا کے کفایت مت کرو. حافظ محفوظ نہیں ہوتا اس ملک میں اگر اس کو آپ عالم نہیں بنائے تو. حافظ کے محفوظ ہونے کا ایک پرابلم ہو جاتا ہے. یہاں پہ بہت سے لوگوں کو جوش ہوتا ہے بچوں کو حافظ بنانے کا, بنا دیتے, اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے کالج میں. وہ کالج میں جانے کے بعد میں نہ شکل کر رہتا نہ شیپ کر رہتا. اللہ نہ اللہ لا الہ الا اللہ, نہ ادھر کا بول سکتے اس کو نہ ادھر کا بول سکتے. جیسے انسانوں کی تیسری قسم ہے اس کی بھی ویسی تیسری قسم ہو جاتی. عالم بناؤ, مفتی بناؤ, اور اس ملک میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ مت سمجھو کہ وہ روٹی کہاں سے کھائیں گے, جہاں سے سارے مولوی کھا رہے ہیں وہاں سے وہ بھی کھائیں گے. اور کیا, کوئی مولوی بھوکا بھی مرا کیا؟ اس میں جس کو جتنی عزت ملنی ہے ملتی ہے, جتنی ملنی ہے دنیا والوں میں جیسا ہے اس میں زیادہ بھلائی زیادہ ہے, عافیت زیادہ ہے, اس میں چانسز زیادہ ہیں, کام زیادہ ہے, جاب زیادہ ہے. وہاں پہ جاب لیس ہونے کا چکر ہی نہیں رہتا. ایسے کہ جاب آپ کو خود کریٹ کر لینی رہتی. وہاں پہ کوئی کمپنی ہے وہاں پہ جا کے جاب کر رہے ہیں ویسا نہیں. کوئی اپنی دکان کھولی بیٹھ گئے, چار پانچ بچوں کو لے کے بیٹھ گئے, آپ کی جاب لگ گئی, اس میں کیا ہے. مسلمانوں کے اندر تو جاب صرف 10 منٹ میں ملتی ہے. وہی ہے کہ اس کو اذان سکھا دو آپ, مؤذنی کی جاب کہیں نہیں گئی. تو اس چکر میں نہیں پڑنا ہے. اللہ تبارک و تعالی عزت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ میں روٹی بھی دیں گے, عزت بھی دیں گے, دنیاوی حیثیت بھی عطا فرمائیں گے. عالم بناؤ ان بچوں کو, مفتی بناؤ, داعی بناؤ, پوری دنیا میں دین کی خدمت کا جذبہ ان میں پیدا کرو. دین کی محنت کرنے کا, اللہ کے لیے سفر کرنے کا جذبہ ان میں پیدا کیا جائے. تو گھر کے جو مرد ہیں ان مردوں کو اللہ کے راستے میں جانے میں اپریشیٹ کرنا اور ان کو انکریج کرنا، ان کو سہولت فراہم پہنچانا، ان کی جدائی کو وقتی طور پر جو ہے 40 دن کی 4 مہینے کی جو بھی ہے اس کو برداشت کرنا اور گھر کے معاملات کو مینیج کرنا، اس میں بھرپور تعاون اگر عورت کا رہے گا تو یہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اپنے، انشاءاللہ ان حالات میں بھی اللہ پاک راستے بنائیں گے، ہماری حفاظت فرمائیں گے. اور اس وقت بہت اہتمام سے دعا کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اسپیشل، اور اس ملک کے مسلمانوں کے لیے اور زیادہ اسپیشل، کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے عافیت عطا فرمائے، حفاظت فرمائے، سہولت فرمائے، دشواریوں کو دور فرمائے اور اسلام کو عام فرمائے، ہدایت عامہ کے فیصلے فرمائے، اور برادران ملک کو بھی اللہ پاک ہدایت دے دیں. ہاں ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارے نبی سارے عالم والوں کے لیے رحمت ہیں، تو ہمارے اندر بھی رحمت ہی کا جذبہ ہونا ہے. اس رحمت کے جذبے میں یہ ہے کہ ساری انسانیت کے نجات پانے کا جذبہ، سب کے جہنم سے بچ جانے کا، سب کے جنت میں جانے کا، سب کو ہدایت مل جانے کا، سب اسلام کی دولت سے مشرف ہو جانے کا، سب کو ایمان مل جانے کا یہ جذبہ ہو، اور اس کے لیے بندہ دعائیں کرے، کوششوں میں لگا رہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو تھوڑے سے آفتوں کے بادل منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں مسلمانوں پر، اللہ تعالی کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ پاک تو سیکنڈوں میں اس کو ختم کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حالات بھی صحیح رہیں گے، لیکن ہمارا اپنا کام ہے دین کی جد و جہد میں، دین کی محنت میں بھرپور حصہ لینا. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارادے کریں، ہمتیں کریں اور تشکیل کر لیں، جو ذمہ دار خواتین ہیں وہ تشکیل کر لیں کہ اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے نام بتا دیں ساری خواتین، اور پھر اپنے گھر جا کے ان کا ذہن بنائیں، ان کی تشکیل کریں. دو کام کرنے پڑتے ہیں، ایک یہ کہ آپ نے اپنا ذہن بنا کے نام دے دیا کہ میں ہمارے بیاں کو، بھائی کو، باپ کو، جو بھی ہے بچہ ہے، اس کو اللہ کے راستے میں بھیجوں گی، اور پھر اس سے فارغ نہیں ہو جاتے آپ، آپ کے ڈبل کام ہوتے ہیں. ایک وہاں گھر جا کے پھر ان کو کنوینس کرنا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، پھر پروگرام پیش کرنا ہوتا ہے، مذاکرے میں لانا ہوتا ہے، موقع محل سے، موقع دیکھ کے، ذرا ٹائم دیکھ کے، موڈ دیکھ کے، پھر اس کے بعد ذہن بنا کے ان کو بھیجنا ہے. دین کی محنت میں حصہ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اللہ پاک دنیا میں بھی دکھائیں گے اور آخرت میں بھی دکھائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے.